بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. كتاب التوحيد الذي حق الله على العبيد لشيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله. اس پیارے کتاب کے شرح کا درس جاری ہے اور ہم پہنچے ہیں باب نمبر 24 پر، باب ما جاء في السحر، جادو کا بیان. وقول الله تعالى ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، الى آخر الآية. وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، الى آخر الآية، سورة البقرة 102. قال عمر الجبت السحر والطاغوت الشيطان، وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربة بالسيف، رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ بن باز رحمه الله فرماته السحر بكسر السين هو ما يتعاطاه السحرة من عقد وأدوية ونفث في العقد وغيرها، وأشياء يتلقونها من الجن والشياطين. السحر جادو کو کہتے ہیں، اور جادو سے مراد یہ وہ چیزیں ہیں جو جادوگر کیا کرتے ہیں جادو میں، جس میں وہ گرہ لگاتے ہیں، کوئی خاص دوائیوں کا استعمال کرتے ہیں، یا جھاڑ پھونک اس میں کرتے ہیں ان گرہوں پر، یا ان جیسے اور چیزیں جو وہ شیطان جن اور شیاطین سے لیا کرتے تھے. اور جادو سے مراد یعنی یہ وہ چیز ہے جس کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے. وسحر هو ما يسحر الناس وسمي سحرا لانهم يتعاطونه بطريقه خفيه. سحر اس لیے کہا گیا ہے جادو کو کیونکہ خفیہ طریقے سے جادو کا عمل جادوگر کرتے رہتے ہیں. سحر کا وقت رات کے آخری پہر کا وقت ہوتا ہے، جب بہت ساری چیزیں مخفی ہو جاتی ہیں. اور جادو ہم سب جانتے ہیں جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن ظاہر کو نہ چیز نظر نہیں آتی، یعنی ظاہر کو آپ کو چوٹ نہیں لگاتا، کوئی مار پیٹ نہیں کرتا، لیکن کوئی خاص ایسا عمل جادو کے ذریعے کیا جاتا ہے جس کا اثر دوسروں کے دلوں پر ہوتا ہے، ان کے دماغ پر ہوتا ہے، ان کے جسم پر بھی ہوتا ہے. تو یہ اثر کیا ہے؟ مخفی ہے، یعنی خفیہ اثر ہے جو ظاہر نظر نہیں آ رہا. اور اسی لیے جادو کو سحر کہا جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ منکر و شرک، جادو حکم کیا ہے؟ منکر ہے اور شرک ہے. کیوں؟ لأنه لا يتوصل له الا بالشياطين والتقرب لهم وعبادتهم من دون الله. کیونکہ جادو تک پہنچنے کے لیے لازمی ہے، یعنی ممکن نہیں ہے مگر شیطانوں کی مدد سے، جب تک شیطانوں کی مدد حاصل نہ کی جائے کوئی جادوگر جادو کر نہیں سکتا. اور شیطانوں سے تقرب کی مدد سے کیا مراد ہے؟ کہ شیطانوں کے لیے، یعنی شیطانوں کو نزدیکی حاصل کی جاتی ہے اور ان کے لیے عبادات صرف کی جاتی ہیں، شرک کیا جاتا ہے، یعنی شیطانوں کو اور جنوں کو پکارا جاتا ہے، ان کے لیے نظر و نیازیں کی جاتی ہیں، ان کے لیے قربانیاں کی جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اکثر جادوگر کیا کہتے ہیں، کالا بکرا چاہیے یا کالا مرغا چاہیے یا فلاں قسم کے کوئی جانور چاہیے، اس کو ذبح کر دینا چاہیے اور پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھنا ہے. وہ خاص ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں. یہ بکرا ذبح کس کے لیے کیا ہے، یہ مرغا کس کے لیے ذبح کیا ہے؟ شیاطین کے لیے. اور اب ہم سب جانتے ہیں کہ قربان عبادت ہے اور اس کا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کما فی الآیۃ، شیخ صاحب فرمان، جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس فرمان میں آیا ہے، وما یعلمان من احد حتى یقول انما نحن فتنة فلا تکفر. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ نے جادو کے بیان واضح طریقے سے فرمایا ہے. اور اس آیت کو آیت السحر بھی کہتے ہیں، جادو کی آیت بھی کہتے ہیں، جس میں جادو کہاں سے آیا ہے، کیوں کیا جاتا ہے، کرنے والے کون ہوتے ہیں، سیکھنے والے کون ہوتے ہیں، اس کا حکم کیا ہے، اور ان باتوں کی یعنی تفصیل موجود ہے. وما یعلمانی، اور دونوں فرشتے ہاروت اور ماروت کا ذکر ہوا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے دو فرشتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیتے تھے. فرشتے ہیں، فرشتے عذاب کے لیے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جہنم میں فرشتے مقرر ہے کہ نہیں عذاب کے لیے؟ آزمائش کے لیے فرشتے ہوتے ہیں، جیسے کہ عذاب کے لیے ہوتے ہیں. آزمائش کے لیے دو فرشتے نازل فرمائے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے جادو کی، لیکن تعلیم دینے سے پہلے کہہ دیتے تھے، وما یعلمان من احد، کسی کو نہیں تعلیم دیتے تھے، حتی یقول، جب تک یہ نہ کہیں. کیا کہتے؟ انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم آزمائش ہیں، تم یہ تعلیم حاصل کر کے کفر کبھی نہ کرنا. خبردار پہرے کر دیتے تھے کہ جادو کا علم حاصل کرنا کفر ہے، یہ کفر کا راستہ ہے، اس سے بچنا ہے تو بچ جاؤ. اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگوں نے وہ راستہ اختیار کیا اس زمانے میں، اور پھر جادو عام ہوا. یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت اثر ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں تھیں جو اللہ نے نازل فرمائے اپنے انبیاء پر، اپنے زمانے کے اور موقع کے اعتبار سے تھی. اس زمانے میں جادو بہت پھیلا ہوا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو معجزے تھے، جو آیات تھیں، وہ ان کو توڑنے کے لیے تھیں جو جادو موجود تھا. اس سے جادوگر کیا کہتے ہیں، 40 جادوگر اکٹھے ہوئے، اور ہر ایک جادوگر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں لاٹھی ہے، ایک ہاتھ میں رسی ہے، لکڑی ہی کا ٹکڑا اور رسی ہے، اور مقابلہ شروع ہو رہا ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے دو پیارے نبی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں صرف ایک لاٹھی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو انہوں نے اپنے یہ لکڑی اور رسی زمین پر پھینک دی، 80 سانپ بن گئے. تو موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا یعنی ایک فوجز فی نفسہ خیفہ، تو نفس کے اندر تھوڑا سا ایک ڈر سا پیدا ہوا. ڈر کیا تھا جانتے ہیں؟ اسی زمانے پھیلے ہوئے جادو کا اثر تھا کہ میری لاٹھی بھی تو سانپ بنے گی نا، تو لوگوں میں کیا اثر ہوگا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ یہ بھی جادو ہے، تو میرے سے کہاں سے ہوگا؟ یعنی جو کام جادوگر کر رہے ہیں، میں لاٹھی پھینکوں گا تو دیکھنے والے کو تو کیا فرق نظر آئے گا، لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے. القیہ یا موسیٰ، ذرا پھینک دو زمین پر، تمہارا کام پھینکنا، باقی ہمارا کام ہے. لاٹھی جادوگر بھی جانتے، اس لیے جادوگر اس معاملے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو لکڑی کا ٹکڑا ہے، حقیقتاً جادوگر حقیقت بدل نہیں سکتا کبھی. جادوگر کو پتہ ہے کہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے. یخیل الیہم انھا تسعى، ان کو لگ رہا ہے کہ سانپ کی طرح ہل رہی ہیں، جبکہ ایسا نہیں تھا، لیکن آنکھوں کو ایسے کچھ خاص طریقے سے جادو کیا کہ دیکھنے والے جتنے بھی تھے ان میں اللہ کے پیارے نبی بھی شامل تھے، ان پر بھی اثر ہوا. موسیٰ علیہ السلام وہ بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ ہل رہی ہیں، سبحان اللہ، اتنے یعنی اتنا گہرا اثر ہوتا ہے جادو کا. تو جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو زمین پر پھینکا، فإذا هي حية تسعى، صاحب بن گئی، اژدھا بن گئی، اور کیا کیا، جتنے بھی باقی صاحب تھے نا، یہ نقلی صاحب، سب کو کھانا شروع کر دیا. وہ تو نقلی صاحب تھے، حقیقت نہیں تھی وہ، کیونکہ وہ جادو تھا. اللہ کے حکم سے یہ جو لکڑی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں، یہ حقیقت میں سانپ پہ بدل گئی، حقیقت میں. اور ایسا سانپ جس نے باقی سب نقلی سانپوں کو نگل لیا. جب جادوگروں نے یہ نظارہ دیکھا، ان سے رہا نہیں گیا، سجدے میں گر پائے. ان کو پتا تھا، یعنی دیکھے بچپن سے جادو سیکھتے آئے، اور اپنے زمانے کے سب سے بڑے ماہر جادوگر تھے، جیسے اسپیشلسٹ اپنے کام کے. یعنی فرعون کے قریب کون تھے اس وقت، یعنی زمانے کا سب سے بڑا بادشاہ ہے دنیا کا، اس کے قریب جادوگر ہوں گے، آپ کیا سمجھتے ہیں چھوٹے موٹے جادوگر ہوں گے کیا؟ ظاہر جو سب سے بڑے اسپیشلسٹ وہی تھے نا. یعنی فرعون کی زندگی کی کمائی یہ 40 جادوگر تھے، یہ یوں سمجھ لیا آپ، پورے یعنی جہاں تک اس کی مملکت تھی وہاں سے اکٹھے کیے گئے اس بڑے مقابلے کے لیے. اس کی خاص تیاری کی گئی، خاص عید کا دن یعنی چنا گیا، اور خاص یعنی لوگوں کو جمع کیا گیا، دیکھیں مقابلہ ہوتا ہے اور کس کی فتح ہوتی ہے. دیکھیں انہیں فرعون کا نام لے کے اپنی 80 وہ سانپ اور لکڑیاں پھینک دیں، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کا نام لے کے اس ایک لکڑی کو زمین پر پھینک دیا. تو جادوگروں جب دیکھا یہ حقیقت ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ تو واقعی حقیقتاً جو ہے یہ جو اژدھا ہی باقی لکڑیوں کو کھا رہا ہے، تو کوئی راستہ نہ بچا جادوگروں کے لیے مگر وہ سجدہ ریز ہو گئے، گر گئے سجدے میں. اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کے آئے، سبحان اللہ. الغرض تو شیخ صاحب فرماتے ہیں فدل على ان تعلمه يوجب الكفر، تو اس آیت سے یہ دلیل ہے کہ جادو کی تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ کفر ہے. ثم قال تعالى، پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. اسی آیت میں، سورۃ البقرہ کی آیت میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ولقد علموا اور یقیناً انہوں نے جان لیا ہے. کس نے جان لیا ہے؟ لمن اشتراه، جس نے جادو کو خریدا. خریدنے سے کیا مراد ہے؟ خرید فروخت میں کیا ہوتا ہے؟ لین دین ہوتا ہے نا، آپ پیسہ دیتے ہیں، کچھ چیز لے لیتے ہیں، خریدتے ہیں. ولقد علموا، ولقد میں تین 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 مؤکدات ہیں، واو لام وقد، یعنی یقیناً یقیناً یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. علموا وہ جان چکے تھے، لمن اشتراہ جس نے جادو کو خریدا ہے. خریدا کیا مطلب؟ جادو لے کر کیا دیا؟ اپنا ایمان دیا. دیکھیں عوض، دیکھیں آپ، ایمان دے کر جادو کو لیا ہے، کیونکہ فرشتوں نے کیا کہا ہے؟ ان من فطرۃ فلا تکفر، اگر جادو سیکھنا ہے تو تمہیں ایمان قربان کرنا پڑے گا، اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے ہر جادوگر جب جادو کرتا ہے، جادو کی تعلیم حاصل کرتا ہے، تو اپنا ایمان بیچ دیتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. ولقد علم لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، آخرت اس کا کوئی حصہ اور نصیب نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں آخرت میں اس کا، اور آخرت میں کس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ خیر میں کافر کا کوئی حصہ نہیں ہے، کافر کے لیے صرف عذاب ہی عذاب ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اشتراه اي اعتاضه فما له عند الله من حظ ولا نصيب. اعتاض وفعله، یعنی جادو کو اس نے لیا ہے اور جادو کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. اور اس سے دلیل شیخ صاحب فرماتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ جادو جو ہے وہ حرام ہے، اور اس کی نکیر کی گئی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم قال ولو انہم آمنوا واتقوا لمثوبۃ من عند اللہ خیر لو كانوا يعلمون. شیخ صاحب فرماتے ہیں فدل على انها ضد الایمان والتقوى، جادو کس کے ضد ہے؟ ایمان اور تقوا کے. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا ولو انہم آمنوا واتقوا، اگر ایمان لے کے آتے، تقوا کا راستہ اختیار کرتے، تو اللہ تعالیٰ کا بہت اجر پاتے، اگر وہ جانتے ہوتے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا نہیں کہ انہوں نے جادو لے کر اپنا ایمان گوا دیا. ولہذا قال اہل العلم ان السحر من الكفر والضلال، اہل علم نے کہا کہ جادو جو ہے وہ کفر اور گمراہی میں سے ہے. لأنه لا يتوصل إليه إلا بعبادة الجن والشياطين, کیونکہ ممکن نہیں کہ شخص جادو تک پہنچے مگر جن اور شیطانوں کی عبادت سے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس میں تفصیل پوچھی جاتی ہے جادوگر سے, یہ دیکھا جاتا ہے اس تفصیل کو. جس جادو کا تعلق جنوں کی عبادت اور شیاطین کی عبادت سے, تو یہ کفر ہے اور شرک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر جادوگر صرف آنکھوں کا دھوکہ میں کام کرتا ہے اور کچھ خاص دوائیاں یا خود خاص چیزیں استعمال کرتا ہے اور لوگوں کو دھوکوں میں یعنی رکھ دیتا ہے اور دھوکہ دیتا ہے, تو جس میں شیاطین کی عبادت شامل نہیں ہے, شرک شامل نہیں ہے, تو یہ کبیرہ گناہ میں سے ضرور ہے لیکن کفر اور شرک نہیں ہے. کیونکہ اس میں لوگوں کو دھوکہ ہے, پھر اس پر ان پہ ظلم کرنا ہے اور زیادتی کرنی ہے اور لوگوں کے عقل کو فاسد کرنا ہے, اور یہ فساد میں سے ہے. یعنی جادو کی دو قسمیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اچھی طرح جان لیں, جادو کی ایک حقیقت ہے شرعاً. بعض لوگ کیونکہ ایسے موجود ہیں جادو کا انکار کرتے ہیں, تو شرعاً جادو کی حقیقت ہے. جادو کی قسمیں دو ہیں. ایک ہے السحر التخیلی, ایک السحر الحقیقی. تخیلی اور اثر دونوں کا ہوتا ہے, کیونکہ جادو ہے تو اثر ہوگا لیکن اس کا اثر ظاہر نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ جادو اس لیے سحر کا لفظ لیا گیا ہے کہ اس میں جو اصل چیز ہے, جو وجہ ہے اثر کرنے کی جادو کی کسی شخص پر جس پہ جادو ہوتا ہے, وہ مخفی ہے, خفیہ کوئی اس اثر ہے اس کا, کیا ہے اللہ اعلم, شیطانوں کے ذریعے سے ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے. اچھا, تخیلی میں کیا ہوتا ہے, تبدیلی تو ہوتی ہے لیکن دیکھنے والے کی حد تک, اس کی آنکھوں کی حد تک ہوتا ہے. وہ چیز اپنی حقیقت میں بدلتی نہیں, اپنی حقیقت میں اثر محدود ہوتے آنکھوں تک ہوتا ہے, اور دیکھنے والے کو یہ تبدیل نظر آتی ہے بس. جو سحر حقیقی ہے, جادو کا اثر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی ہوتا ہے, عقل پر بھی ہوتا ہے, اور اس سے موقع واقع ہو سکتی ہے, پاگل پن بھی ہو سکتا ہے اور جسم کے کسی حصے میں اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے. یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے. سحر الحقیقی, حقیقتاً جس کا اثر ہوتا ہے. بعض لوگوں کو یہ دھوکہ لگا ہے, انہوں نے کہا تخیلی سے مراد یخیل الیہ انہا تسعى, تو خیالی چیز حقیقت تو نہیں ہے نا. اللہ کے بندے یہ بھول گئے ہو, یخیل الیہ یعنی حقیقت میں وہ جو لکڑیاں تھیں اور جو رسیاں تھیں وہ اپنی حقیقت نہیں بدلی ان رسیوں کی, کیونکہ جادو جو ہے وہ حقیقت بدل نہیں سکتا, اثر تو ہوتا ہے لیکن ایک محدود چیز تک اثر ہوتا ہے. تو لکڑی کا ہلنا جو ہے اس کو دیکھنا, اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ لکڑی سانپ میں بدل گئی ہے یا رسی سانپ میں بدل گئی ہے, مطلب ہے کہ لکڑی لکڑی ہی ہے لیکن دیکھنے والے کو سانپ نظر آ رہی ہے ہلتی ہوئی, ٹھیک ہے نا. جس ایک شخص خیال میں چلا جاتا ہے سوچتا ہے, وہ حقیقت پر اس خیال کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, تو تبدیلی آئی کہ نہ آئی, اثر ہوا کہ نہ ہوا, حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اور دوسرا جس کا اصل حقیقت میں اثر ہوتا ہے اور اس اثر سے تکلیف بھی ہوتی ہے, جس سے بخاری مسلم میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم پر جادو کیا گیا, لبی بن عاصم یہودی نے جادو کیا, اس کی تفصیل موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر وسلم کی حفاظت فرمائی ہے کیونکہ دین محفوظ ہے. صرف کہاں پہ رات گزاری تھی, کس بیوی کے ساتھ تھا, کس گھر میں تھا, یہ بھول جاتے تھے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم. رسالت میں کوئی اثر نہ ہوا, صحت میں کوئی اثر نہ ہوا, دل پہ کوئی اثر نہ ہوا, دماغ پہ کوئی اثر نہ ہوا, جسم کے کسی اور حصے پہ اثر نہ ہوا. اگر ہوا تو ایک جزوی چیز پر, کیونکہ اتنی زیادہ اثر ہوتا ہے جادو کا کہ جزوی چیز پر جو آپ سمجھ جو ازدواجی زندگی ہے اس حد تک کہ رات کو کہاں پہ تھا میں, اتنے تک اثر ہوا صرف. یہ کیوں ہوا, اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ بھی نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے, کن فیکون ہے نا, اس لیے کہ بہت سارے پیغام, اس میں ایک یہ پیغام کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیر پر پیغمبر وسلم بشر ہیں. بعض وہ کہتے ہیں کہ نور من نور اللہ ہے, تو اللہ کے نور میں کوئی تبدیلی آتی ہے لیکن ان پہ کوئی اثر کسی چیز کا ہوتا ہے, اگرچہ عقیدہ کفری عقیدہ کے نور, یعنی اللہ تعالیٰ کا حصہ ہے سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم سید البشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, درد بھی ہوتا ہے, دنیا میں زندہ بھی رہے ہیں, پھر دنیا سے وفات پاک رخصت بھی ہو گئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جو بشر ہیں, هو أفضل البشر وسيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم. شيخ صلى الله فرماته هي الله تعالى كإرشاد: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. دوسر آية جوه إسباب مي شيخ صلى الله فرماته هذه نزلت في اليهود يأتي يهود بن نازل هويه. الله تعالى خبر دي هي کہ یہودی جو ہیں جو کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا حصہ دیا ہے تورات اور انجیلوں پر نازل ہوئی ہے اور یہودیوں پر تورات نازل ہوئی اور نصارہ پر انجیل نازل ہوئی. تو جو یہودی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انعام سے نوازا تھا تورات اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب. انہوں نے خبر دی ہے کہ یہودیوں جو ہے وہ مانتے تھے جبت اور طاغوت کو. جبت سے مراد جادو ہے اور طاغوت سے مراد شیطان ہے. اور اہل اللغت کہتے ہیں کہ جبت ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر نہیں ہے جیسا کہ جادو اور بت وغیرہ میں کوئی خیر نہیں ہے. ہر وہ چیز جس میں کوئی خیر نہیں ہے اس کو جبت کہا جاتا ہے اہل اللغت میں. اور طاغوت طغیان سے لیا گیا وہ تجاوز الحد ہر وہ چیز جس سے کوئی شخص حد پار کر لیتا ہے. اور شیاطین پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی طواغیت ہیں یعنی ان سے بھی حد گزر کر ایمان کی حد پار کر کفر اور گمراہی کی طرف لوگ چلے جاتے ہیں. جیسے جابر کا اثر الطواغیت کہان کان ینزل علیہم الشیاطین فی کل حی واحد کہ طواغیت سے مراد کاہن ہیں جو کہان ہیں کہانت کرنے والے ہیں ان پر شیاطین نازل ہوا کرتے تھے ہر قبیلے یا ہر یعنی محلے میں ایک شیطان ایک ایسا کاہن ہوتا تھا جس پر شیطان نازل ہوتے تھے. اب یہ دیکھیں کہ پچھلے زمانے میں دور جاہلیت اور اس سے پہلے کہ جادو بہت پھیلا ہوا تھا شیاطین بہت پھیلے ہوئے تھے. جب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعثت ہوئی تو آسمانوں کو سیل کر دیا گیا. ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا بڑے آرام سے خاص سیٹیں بنی ہوئی تھیں شیاطین کے لیے وہ ان سیٹوں پر بیٹھ جاتے تھے مقاعد پہ بیٹھ جاتے تھے اور وہ سنتے تھے فرشتوں کی باتیں جو آپس میں کیا کرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کرنا ہے اور اس کا حکم دینا ہے فرشتوں کو فرشتے آپس میں بات کرتے ہیں یہ شیاطین جو ہے وہاں بیٹھ کے سنتے تھے پھر وہ نیچے شیطان کو بتا دیتے تھے وہ نیچے بتا دیتے تھے جا کے وہ جادوگر کو یا کاہن کو جو ہے وہ خبر مل جاتی تھی. اگر یہ شیطان پہلے مر جاتا اسے آگ کا گولا لگ جاتا تو خبر ادھوری نہ پہنچتی ادھوری ہو جاتی. اگر بعد میں اس کو آگ کا گولا لگتا تو خبر پوری پہنچ جاتی کاہن کو. وہ یہ پھیلا ہوا تھا. اب دیکھیں کہ فرعون کے پاس کاہن تھے جادوگر تھے نمرود کے پاس تھے ان کے جو بادشاہ تھے ان کے خصوصی جو سب سے قریبی لوگ تھے یہی تھے اپنے ملک کو سلطنت کو بچانے کے لیے ایک ذریعہ تھا ان کے پاس. وہ رب تھے جن کے وہ پکارتے دعا کرتے اہل کفر ہیں اہل الضلال ہیں تو کیا کرتے اپنے ملک کو سلطنت کو بچانے کے لیے ان جادوگروں کو اپنے سب سے مقرب کر دیتے تھے. پھر جادوگر جادوگر ہوتے ہیں نا وہ کیا ان کو چھوڑتے ان پر بھی سب سے پہلے جادو کرتے تاکہ وہ ان کے اور قریب آ جائے اور ان سے جو مفادات ہیں وہ حاصل کرتے رہے. اور اسی طریقے سے یعنی آپ دیکھیں کہ اصل قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے اور فرعون کا کہاں سے شروع ہوا آپ جانتے ہیں ایک خواب سے شروع ہوا. فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے اس کے محل کو آ کے جلا دیا ہے. جا کس سے جا کے پوچھا کاہن سے پوچھا جو اس کا قریبی تھے ذرا بتا تو اسے اس کا مطلب کیا ہے بری سر سے ایک جوان رہ گئے تمہارا خاتمہ اسی کے ہاتھوں ہوگا یہ تعبیر اس خواب کی. تو کیا حکم دے دیا کہ جتنی بھی نرینہ اولاد پیدا ہوتے ہیں لڑکے جو ہیں بنی سر سب کو قتل کرنا شروع کر دو کسی کو مت چھوڑ جو پہلے پیدا ہو چکے ہیں کیونکہ جادوگر نے کہا کاہن نے کہا ابھی نہیں پیدا ہوگا ابھی. تو اس نے کہا اس کا حل کیا ہے اپنی صلاح حل نہیں ہے توبہ حل نہیں ہے ظلم ستم کو روکنا حل نہیں ہے. حل کیا ہے مزید ظلم کرنا ہے مزید قتل و غارت کرنی ہے مزید خون ریزی کرنی ہے. سبحان اللہ اللہ کو حکم دیکھیں آپ جس بچے کو قتل کرنے کی وجہ سے کئی سینکڑوں بچوں کو ہزاروں کو قتل کیا فرعون نے وہی بچوں سے گھر میں پرورش حاصل کی یہ چیلنج ہوتا ہے. یعنی رب کا مقابلہ کون کر سکتا ہے اب سوچ سکتے ہیں نکلا رب کا مقابلہ کرنے اور کہا یہ کیا بات ہے میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں کوئی بچے گا تو میرا خاتمہ کرے گا نا. عجب بات دیکھیں, وہی بچہ جس کو قتل کرنا چاہا اسی کے گھر میں پل رہا ہے, اسی کے سامنے روزانہ اسے دیکھتا ہے اور کچھ کر نہیں سکتا, بلکہ اسے کھلا رہا ہے پلا رہا ہے اور اس کے گھر میں وہ پرورش حاصل کر رہا ہے. اور جب واپس آیا, عجب بات, تب تو کچھ نہ کر سکتا, پتہ نہیں تھا نا کہ بنی اسرائیل میں سے, پتہ چل گیا بنی اسرائیل میں سے, پتہ بھی چل گیا کہ یہی قاتل ہے جس نے اب ایک فرعون کا قتل کیا تھا. جب واپس آیا اور دو آیتیں لے کے آیا, سانپ لاٹھی جو ہے اولیاء البیضاء, تب قتل کیوں نہیں کیا, نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, پھر چیلنج دیکھیں آپ, ٹھیک ہے نا. جادوگر ہار گئے اور جیت موسیٰ علیہ السلام کی ہوئی, تب قتل کیا, نہیں کیا. جب قتل کرنا چاہا تو کیا ہوا, اسی کی قوم میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہو گیا, مومن آل فرعون, جس نے اپنے ایمان چھپایا ہوا تھا, اب دفاع وہ کر رہے اور موسیٰ علیہ السلام خاموش ہے, کوئی بات نہیں کی. جب اللہ کسی کو یعنی کسی کی حفاظت کرتا ہے تو پھر ایسے کرتا ہے, وہاں پہ عقلیں کام نہیں کرتے, پھر نہ دنیا کو کوئی طاقت کام کر سکتی. یاد رکھیں جس کو یعنی جیسے کہتے ہیں جس کی یعنی اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرے, اسے کون کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. فرعون صاحب طاقت, صاحب اختیار, جس نے کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں, ایک شخص کو قتل نہیں کر سکتا, جس نے سینکڑوں بچے قتل کیے تھے, اب ایک شخص سامنے کھڑا ہے چیلنج کر رہا ہے, کچھ کر نہیں پا رہا. کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا ڈر ہو گیا, ایک شخص نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا, پتہ اور کتنی ہوں گے میرے جو قریبی ہیں, تو معاملہ یہیں پہ رفع دفع کر لیں بہتر ہے, اپنی جھوٹی عزت کو بچا لیا. سبحان اللہ, آخر میں کیا ہوا, آخری وقت ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ سمندر دو حصے میں کھل گیا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے, کیچڑ بھی نہیں ہے. تب تو عقل آنی چاہیے نا کہ بہت بڑی ایسی طاقت موجود ہے دنیا میں جس کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں ہے. فرعون وہاں پہ پہلی مرتبہ ڈرا ہے, کیا کروں میں, پیچھے لشکر پورا ہے. فرعون نے فیصلہ کرنا ہے, کرنا کیا ہے, پیچھے ہٹنے تو ہٹ جاتے سارے, بس اللہ نے حکم دیا گھوڑے کو تم نے اندر جانا ہے, ایک قدم گھوڑے آگے بڑھایا پورا لشکر پیچھے آ گیا, اب واپسی کا راستہ کو بچا ہے. اچھا, فرعون نے سمجھا کہ میں جلدی سے گھوڑا دوڑاتا ہوں, نکل جاؤں گا میں, اگر موسیٰ بچ سکتا ہے. پورا قافلہ 6 لاکھ کا قافلہ تھا, یعنی آخری کتا اور جانور بھی وہاں سے بچ کے نکل گیا. فرعون نے کہا وہ بڑھ سکتے میں کیوں نہیں بڑھ سکتا ہوں, بڑے تیز سے گھوڑے کو دوڑا جتنی وہ دوڑا سکتا تھا, اس لیے کہ اس نے پیچھا کر رہا ہے, اپنی جان اس کے خطرے میں پڑ گئی, پتہ ہے اس کو اب شاید ہم بچ نہ سکیں. کیا ہوا, اللہ کا حکم ہوا, یہ سمندر جو ابھی قطود العظیم, کبھی دیکھا کسی نے پہاڑ, تو پتھر کے پہاڑ تو ہم سب نے دیکھے ہیں, کبھی پانی کے پہاڑ بھی دیکھے ہیں؟ فرعون نے دیکھا تھا پانی کے پہاڑ ہی ہوں, اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. جب دیکھا نا یہ پہاڑ واپس پانی کے اس کے منہ پہ آ رہا ہے, تو اس وقت کہا میں ایمان لے کے آتا ہوں بنی اسرائیل کے رب پر, اب موقع ختم ہو گیا, توبہ کا وقت تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بھی تھا, جب موت ابھی نہیں آئی تھی نا سامنے, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک بھی کچھ لمحے پہلے کہہ دیتا, لیکن توفیق نہیں تھی اور فرعون ہلاک ہوا. اور اس کو یہ جو توبہ تھی, یہ جو اس نے اس کا جو ایمان تھا, اس کو کوئی کام آیا, کوئی کام نہیں آیا. اس لیے میرے بھائیو, واللہ ایک لمحہ قیمتی ہے توبہ کے, واللہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. موت کا فرشتہ اچانک آتا ہے, وہم و گمان بھی نہیں ہوگا کہ کب کیسے آئے گا. ٹھیک ٹھاک لوگ چلے روڈ پہ چلتے, آپ کے سامنے ذرا صحت مند, کوئی پیچھے گاڑی یوں آ کے مارتا بندہ ختم, پتہ نہیں چلتا کیا ہوا, اس کا قصور بھی نہیں ہے. موت آ گئی, وہ سنبھل بھی نہ سکا, ارے میں ابھی کچھ کرنا ہے, میں نے بہت کچھ کام کرنے ہیں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے. انسان سوچ کے رکھتا ہے نا بہت ساری چیزیں, صرف ایک چیز نہیں سوچتا انسان, میں نے توبہ کب کرنی ہے. بچوں کے فیوچر, 20 سال کے فیوچر تک کی پلاننگ ہے, اور بچوں کی تعلیم ہے, بچوں کا اپنے کاروبار ہے, اپنے روزگار ہے, بہت سارے کچھ کرنا ہے, لیکن توبہ کب کرنی کبھی سوچا ہے؟ اس کی پلاننگ ہی نہیں کبھی. ارے کریں گے جب وقت آئے گا. کب وقت آئے گا؟ تمہیں کسی نہ کسی وقت تمہیں ملے گا. اسی جو بیمار ہوتا ہے نا, علماء کہتے ہیں وہ خیر میں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو موقع مل جاتا ہے توبہ کرنے کا. موت الفجأ سے پناہ کیوں مانگی جاتی ہے؟ اس لیے کہ پتہ نہیں کہ اچانک آ جائے گی, اور بہت ساری چیزیں جو باقی انسان کرنی ہوتی ہے جس میں توبہ بھی شامل ہے, شاید وہ رہ جائے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. جیسا فرماتے ہیں, اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہر بستی میں, یہاں تک دیکھیں جادو پھیلا ہوا تھا, کاہن تھے, ہر بستی میں کوئی کام نہیں ہوتا جب تک کہ کس کاہن کے پاس نہ چلا جائے اور کاہن فیصلہ نہ کر دے, جادوگر فیصلہ نہ کر دے. ان کی عزت کی جاتی تھی, بڑے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے, کیونکہ لوگ مجبور تھے. جیسے کہ اب ہمارے زمانے میں آج کل جو گدی نشین ہوتے ہیں, پیر ہوتے ہیں, جھوٹے پیر جو بنے بیٹھے ہیں, لوگ جاتے ہیں وہاں پہ, ان کو سجدے بھی کرتے ہیں, قدم بوسے بھی کرتے ہیں, پیسہ بھی بہاتے ہیں, اپنی عزتیں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں, نعوذ باللہ. کس لیے؟ وہ کہتے ہیں بھائی یہ اگر ان کو ناراض کرے گا تو ہمارا کوئی خیر باقی بچے گا نہیں, ان کی ناراضگی رب کی ناراضگی ہے, نعوذ باللہ. تو اس زمانے جادوگر اور کاہن کچھ ایسے پھیلے ہوئے تھے, کیونکہ وہ غیب خبریں دیتے تھے, جھوٹی باتیں کرتے تھے, جھوٹ سچ مکس کر دیتے تھے, جہاں پر بادشاہوں کی یعنی کیا کہتے ہیں ان کے محتاج تھے, تو پھر عوام لوگ کو کیا ہم کہیں. تو یہ کوہان جو ہے یہ طاغوت ہیں, ہم بات طاغوت کی ہو رہی ہے, تو جو کاہن ہیں وہ بھی طاغوت ہیں. ابن القیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں طاغوت کا معنی یہ ہر وہ چیز ہے جسے کوئی بندہ حد پار کر لیتا ہے, چاہے معبود ہو یا متبوع ہو یا مطاع ہو, جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے سوا, طاغوت جو جس کی اتباع کی گئی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی کسی اور کی اتباع کی گئی, تو اس نے اس کو اپنا یعنی طاغوت بنا لیا, اور مطاع جس کی فرم برداری کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا. تو یہ تین چیزیں ہیں, معبود, متبوع اور مطاع, یہ سب اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حق ہے. عبادت صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے, اور اتباع اور طاعت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور متبوع باطل میں اور مطاع فی غیر الشرع. اور رؤوس خمسہ, توحید کے پانچ سر یعنی پانچ سردار ہیں. ابلیس سب سے پہلے ہے, سب سے بڑا طاغوت ابلیس ہے جو شیاطین کا باپ ہے. نمبر دو, ومن دعا الی عبادت نفسی ہی, جس نے اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا کہ میری عبادت کرو, کا فرعون, جیسا کہ فرعون نے کیا. ومن عبد وهو راض, جس کی عبادت کی گئی جبکہ وہ اس پر راضی تھا, شرط ہے یہ طاغوت جس چیز کی عبادت کی گئی اور وہ اس پر راضی ہو. انبیاء کی عبادت کی, کیا انبیاء راضی ہیں تو طاغوت نہیں ہے, نعوذ باللہ, انبیاء حق پر ہیں. جس نے ان کی عبادت کی ہے وہ طاغوت بنا رہے ہیں, انبیاء تو پاک ہیں اور انبیاء طاغوت نہیں ہو سکتا کبھی. کیوں؟ اگرچہ ان کو معبود بھی بنایا گیا, کیوں؟ اس پر راضی نہیں ہے وہ. جیسے کہ نعوذ باللہ آج ایسے پیر بنے بیٹھے, جھوٹے پیر جو ہیں, جو جھوٹے اللہ کے اولیاء ہیں, لوگوں کو سجدہ بھی کرواتے ہیں, خود قدم بوسے بھی کرواتے ہیں, یہ طاغوت ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ راضی ہیں, اس سجدے پر بھی راضی ہیں اور اس قدم بوسی پر بھی راضی ہیں اور نظر نیازوں پر بھی راضی ہیں اور سب جتنے بھی یہ شرک ہوتے سب پہ راضی ہیں. یہ طاغوت ہیں کہ نہیں؟ یہ طاغوت ہیں. ومن دعا علم الغیب, چوتھے نمبر پہ جس نے علم غیب کا دعویٰ کیا ہے, یہ بھی طاغوت ہے. ومن حکم بغیر ما انزل اللہ متعمدا, اور پانچویں نمبر پہ جس نے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کے فیصلے کے خلاف فیصلہ کیا جان بوجھ کر متعمدا, اس کی تفصیل جیسے پہلے گزر چکی ہے کہ کفر اکبر کی اس میں صورتیں ہیں, چھ صورتیں ہیں, کفر اصغر کی تین صورتیں ہیں. تو طاغوت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نازل کر فیصلے کے خلاف فیصلہ کرے اور جان بوجھ کے, جانتے ہو کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے, اس کے باوجود بھی اس کے خلاف فیصلہ کرتا ہے, تو یہ بھی طاغوت ہے. اور اس کی تفصیل ہے, یعنی یہ لازم ہے کہ طاغوت سے کفر آتا ہو, کیونکہ کفر اصغر بھی اس کی بعض صورتیں ہیں, جیسے میں نے بتایا کہ اس میں انسان یہ نہ سمجھے کہ ہر صورت میں کفر ہے, کیونکہ خوارج نے یہ راستہ اختیار کیا, حکم غیر ما انزل اللہ ان کے سب سے اساسی یعنی مسئلہ ہے, جبکہ دین کا واقعی اصولی مسئلہ ہے, کوئی شک نہیں ہے. الحکم الا للہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, لیکن اس کو غلط طریقے سے یعنی استعمال کرنا اس جملے کو, اور پھر اپنے جو باطل خواہشات ہیں ان کے مطابق تلوار اٹھانا اور تکفیر کرنا مسلمانوں کی, کیونکہ جو بھی شخص نافرمانی کرتا ہے اس نے اللہ کے فیصلے کا فیصلہ تو کیا ہے, تو ہر نافرمان اس میں شامل ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا مطلب سارے کافر ہیں؟ خوارج کے نزدیک کیوں فاسق اور فاجر کافر ہے؟ کیونکہ انہوں نے یہ راستہ اپنایا ہے. تو اس کی تفصیل لازمی اچھی طرح جاننی ہے. حکم غیر ما انزل اللہ جو ہے یہ بہت نازک مسئلہ ہے, اس کی تفصیل قرآن سنت میں موجود ہے, دلائل موجود ہیں, یہاں تک صحابہ بھی فرماتے ہیں اسی مسئلے کے تعلق سے, وَمَنْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کفر دون کفر, بلکہ لفظ کافرون کا ہے، جس نے بھی ذر اللہ کے یعنی نازل کردہ فیصلے خلاف فیصلہ کیا وہ کافر ہے، وہی کافر ہیں. لفظ کفر کا ہے اس آیت میں، آگے ظلم کا بھی ہے فسق کا بھی ہے، لیکن اس آیت میں کفر کا ہے. سید اللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس سے مراد وہ ہیں جس سے جیسے لوگ سمجھ بیٹھے ہیں بعض لوگ کہ کفر اکبر ہے، نہیں، اس سے مراد کفر، دونوں میں کفر یعنی کفر اصغر اس سے مراد ہے. تو یہ معاملہ بڑا نازک ہے. طاغوت ہر اعتبار سے کافر نہیں ہوتے، اچھی طرح جان لیں. طاغوت طاغوت تو ہوتا ہے، اور جو جن کی یہاں پہ بات آئی ہے یہ سب یعنی جادوگر بھی کافر ہے، اور جتنی بھی باتیں ہیں سب کافر ہے، علم غیب کا داعی بھی کافر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن جب بات ہے تو حکم غیر ما انزل اللہ، تو اس میں احتیاط بہت لازمی ہے، اور اس کے ہر صورت میں کفر نہیں لازم آتا. والسحرۃ والکہان طواغیۃ لانہم خرجوا عن طریق واذوا الناس ما يتعاطونه. جادوگر اور کاہن جو ہے سب طواغیت ہیں، کیونکہ وہ راستے سے یعنی راہ راست سے نکل چکے ہیں، اور لوگوں کو انہوں نے کافی تکلیفیں پہنچائی، اذیت پہنچائی اپنے جادو سے. پھر حدیث میں سیدنا ابو ہریرہ کی معروف حدیث، اجتنب سبع موبقات، سات مہلک گناہوں سے بچو، عظیم حدیث ہے. اور جب انسان ایسی چیز ایسے الفاظ سنتا ہے تو مومن کو چاہیے کہ وہ خبردار ہو جائے. اجتنب فعل امر ہے جس سے مراد نہیں ہے، اجتناب کرو برابر ہے یہ عمل مت کرو. اجتناب کی چیز کو کہتے ہیں نا، دیکھیں صیغۃ النہی نہیں، صیغۃ الامر سے نہیں مراد ہے، یہ انداز بیان کی خوبصورتی ہے. اگر فعل امر میں کیا ہوتا ہے کہ کرنا ہے، فعل امر کس لیے ہوتا ہے؟ کرنے کے لیے. اور نہیں، لا ناہیہ سے فعل مضارع سب پہلے لگا دیں تو اسے منہ کرنا مقصود ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فعل امر سے روکا جا رہا ہے جس میں نہیں، ہاں فعل امر جو نہیں ہوتی ہے وہ لا ناہی کی نہیں سے بھی زیادہ بڑھ کر ہوتی ہے، مزید تاکید کے ساتھ. اجتنبو اجتناب کرو، ہٹ جاؤ اس سے، کس چیز؟ سب الموبقات، سات مہلک چیزوں سے، یعنی سات ایسی چیزیں موجود ہیں جو تمہیں ضرور ہلاک کر کے رکھ دیں گی اگر ان سے بچو گے نہیں. سبحان اللہ، مومن کا ایمان کا کیا تقاضا ہے کہ ان سات کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ ایک اعلان ہوتا ہے کہ کوئی وبا پھیلی ہوئی ہے تو اپنا بچاؤ کرو، لوگ کیا کرتے ہیں؟ جاہل بھی ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے، جاہل بھی، وہ پتہ ہے کہ پتہ کہیں سے کوئی جراثیم لگ نہ جائے. بعض ایسی بیماریاں جو یعنی اچھوت نہیں ہوتی، جو لگتی بھی نہیں ہے، ان سے بھی لوگ ڈرتے ہیں بیماری لگنے سے، اور وہ بھی احتیاطی تدابیر اور ماسک وغیرہ لگا لیتے ہیں. اگر ہر بیماری جو ہے وہ سانس اور اس کے ذریعے جو ہے نا وہ نہیں پھیلتی، لیکن تب بھی لوگ ایکسٹرا احتیاط کر لیتے ہیں. احتیاط کرنی چاہیے، کوئی حرج نہیں، لیکن جب ایسی خبر ہمیں ملتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، الصادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم، میڈیکل میں غلطی ہو سکتی ہے، یہاں پر غلطی نہیں ہو سکتی، کیونکہ میڈیکل جو ہے وہ تجربے کی بنیاد پر، ریسرچ کی بنیاد پر ہے. آج کچھ ہوتا ہے کل کچھ اور ہوتا ہے، تو بدلتے رہتے ہیں ان کے معاملات، لیکن یہ وحی ہے. وَمَن يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. کیا سات چیزیں ہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں موبقات اس لیے کہا گیا ہے، مہلکات موبقات یعنی جو جس موبق اور مہلک میں فرق ہے. دیکھ اگرچہ مہلکات بھی عربی لفظ ہے، موبقات جس میں ہلاکت کی انتہا ہے، یعنی ہلاکت کے اگر آپ مرتبے سمجھ لیں آپ، جو سب سے زیادہ ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں وہ یہ ہیں. وہ عوام ہوا اشرک باللہ، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشرک، شرک کرنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھے شرک کہاں سے آ گیا بھائی؟ کلمہ کو مشرک تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسے حکم دے رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کو حکم دے رہے ہیں؟ کسے دے رہے ہیں؟ اپنی امت کو دے رہے ہیں، سب سے پہلے صحابہ کو دے رہے ہیں. اجتنبو، بچ کے رہو. کن چیزوں سے؟ اگر شرک ممکن نہ ہوتا، جو چیز ممکن نہیں ہے پھر اسے آگاہ کرنا یعنی کیا تک بنتا ہے؟ جیسے عام لفظوں میں جس چیز کا امکان ہی نہیں ہے تو اسے خبردار کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اس سے مراد یہ ہے کہ شرک واقع ہو سکتا ہے، اور سب سے بڑا گناہ، سب سے عظیم گناہ شرک ہے. ثم السحر، دوسرے نمبر پر جادو ہے. لأن الغالب أنه منه لأنه عبادة للجن واستعانة بهم وتقرب إليهم. اور جادو کو الگ سے بیان کیا گیا ہے، جبکہ جادو بھی شرک میں سے، شرک کا ایک حصہ ہے، کیونکہ جادو میں جن اور شیطان کی عبادت کی جاتی ہے، ان سے مدد حاصل کی جاتی ہے، ان کے نزدیکی حاصل کی جاتی ہے. اور پھر قتل نفس سے تحرم اللہ الا بالحق، تیسرے نمبر پہ قتل کرنا، نفس کو جسے اللہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے منع کیا ہے مگر حق کے ساتھ. چوتھے نمبر پہ وہ اکل الربا، سود کھانا، مہلکات میں سے ہے، موبقات میں سے ہے. پانچ نمبر وہ اکل مال الیتیم، یہاں پر نسخے میں شاید سخت ہے، اسے ٹھیک کر لیں. شیخ ابن باز کے جو شرح ہے اس میں یتیم کے مال کا ذکر نہیں ہے، اسے شامل کر دیں. اکل مال الیتیم، اور یتیم کے مال کو کھا جانا، اور کھانے سے مراد یہ نہیں صرف منہ سے کھانا اور پیٹ بھرنا ہے، بلکہ اس کے مال کو ناحق طریقے سے استعمال کرنا بھی شامل ہے. اور کھانے کا لفظ، اور سود صرف کھایا نہیں جاتا، سود لیا بھی جاتا ہے، دیا بھی جاتا ہے. تو کھانے سے مراد یہ ہے کہ زیادہ تر جو انسان ہے وہ کھانے پینے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتا ہے. وہ طول یوم الزحف، یوم اجتماع الصفینی، جب کافر سے مقابلہ ہوتا ہے میدان جہاد میں، جو منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے. فیخذ القومہ ویتولا، تو اپنے قوم کو رسوا کر کے منہ موڑ کے بھاگ جاتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہے. وقذف محصنات المؤمنات الغافلات، اور مومن پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا، قذف زنا کی تہمت ہوتی ہے، یعنی قذفهم بالفاحشہ، فحاشی سے اوپر تہمت لگانا. غافلات، کیونکہ غالباً وہ جانتے نہیں ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے، بدکاری کے بارے میں وہ جانتے نہیں، ان کی اچھی پرورش ہوئے، اچھے گھرانے میں پرورش ہوئی ہے، بدکاری کیا ہوتی ہے، یہ لو سٹوریاں کیا ہوتی ہیں، یہ حرام کیا ہوتا ہے، یہ نہیں جانتے. تو پاک دامن ہیں، غافلات ہیں، محرمات سے اور ان بیہودگیوں سے، فحشت سے بالکل دور ہیں. کوئی شخص اگر ان پر زنا کی تہمت لگاتا ہے تو وہ بھی اپنے آپ کو ہلاک کرنے والا ہوتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں ان میں مرد بھی شامل ہیں، مرد بھی ان میں شامل ہیں، کیونکہ ذکر تو عورتوں کا ہے، قذف المحصنات. تو اگر کوئی عورت یا کوئی اور مرد کسی دوسرے مرد پر تہمت لگاتا ہے زنا کی، تو وہ بھی اس قذف میں شامل ہے اور وہ بھی اس وعید میں شامل ہے، اور حد قذف قائم کیا جاتا ہے. لیکن عورتوں کا ذکر اس لیے ہے کیونکہ زیادہ تر عورتوں پر ہی یہ تہمت لگائی جاتی ہے. پھر ایک مسئلہ ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں جادوگروں کے پاس علاج کے لیے جانا بھی جائز نہیں ہے. جادو کا علاج جادو سے کرنے کا حکم شیخ صاحب فرماتے ہیں جائز نہیں ہے. بعض علماء شروط کے ساتھ کہتے ہیں جائز ہے، اور بعض علماء مکمل نکیر کرتے ہیں، جیسے کہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا موقف ہے کہ جادو کا علاج جادوگر سے نہیں کیا جاتا، اور یہ صحیح اہل علم کے نزدیک، اگرچہ یعنی یہ علاج کے زمرے میں آتا ہے، اور اگر جادوگر سے صرف جو دوائی ہے جو وہ علاج کیا جاتا ہے، اگر اس حد تک ہو تو بعض علماء اس کا بھی اجازت دے، لیکن شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. جو جائز ہے، جو شرعی طریقہ ہے علاج کا، وہ استعمال کرے، جیسا کہ میڈیکل علاج ہے، جیسا کہ جھاڑ پھونک ہے، جیسا کہ حجامہ ہے، یہ سب شرعی علاج ہیں جن کی دلیل قرآن سنت میں موجود ہے. عن جندب مرفوعاً، مرفوعاً سے مراد یعنی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حد السحر ضربۃ بالسیف، کہ جادوگر کی حد جو ہے تلوار سے اس کا سر قلم کرنا ہے. رواہ ترمذی، وقال الصحیح انه موقوف، والصواب ما قاله ترمذی انه من انه موقوف. اور سچ بات ہے کہ یہ حدیث مرفوع یعنی موقوف ہے، یعنی سید جندب رضی اللہ عنہ کا قول ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اور یہی صحیح، جیسے کہ امام ترمذی نے اس کی روایت کی ہے، اور امام ترمذی خود فرماتے ہیں روایت کرنے کے بعد، وقال الصحیح انه موقوف، امام ترمذی فرماتے ہیں صحیح جو ہے یعنی صحیح بات یہ ہے کہ حدیث جو ہے موقوف ہے نہ کہ مرفوع ہے. مرفوع موقوف میں کیا فرق ہے؟ مرفوع الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، موقوف على الصحابی، کہ صحابی کا قول ہے. والصواب ما قاله الترمذی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں سچ بات یہ ہے جو ترمذی نے فرمائی ہے، یہی صحیح ہے، من انه موقوف، کہ یہ روایت جو ہے یہ اثر موقوف ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وقال هذا حين ما كان ساحر في مجلس الوليد بن يزيد الفاسق، شیخ فرماتے ہیں اس کا ایک قصہ ہے، یہ جو معاملہ ہوا ہے، یہ اثر صحیح ہے، اس کا قصہ ہے کہ ایک جادوگر تھا، ولید بن یزید الفاسق کے مجلس میں، وہ کیا کرتا تھا کہ اپنے سر کو کاٹتا تھا اور پھر واپس کر دیتا تھا جادوگر. حقیقت میں ایسا نہیں تھا نا، لوگوں کو صرف تخیلی ہے یہ کہ لوگوں کو یوں نظر آ رہا ہے کہ سر اپنا کاٹتا ہے پھر واپس لگا دیتا ہے. تو ولید بن یزید جو ہے اس کے پاس آیا تلوار لے کے، اس کے سر کو قلم کیا اور اس نے کہا کہ سچے تو واپس کر کے دکھائے. اور حقیقت وہ مر گیا جادوگر، اس وقت لوگوں کو جادو دکھا رہا تھا، وہ اپنا کرتب کر رہا تھا، اپنے جان گواہ بیٹھا. فقال جندب، اس وقت سیدنا جندب رضی اللہ عنہ نے فرمایا ذلک فہو من کلامہ، تو اس کا مطلب یہ قول جو ہے حدیث نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ بلکہ جندب رضی اللہ عنہ کا اپنا قول ہے. واستنبطہ من ادلۃ الشرعیہ، اور یہ قول جو ہے کہاں سے لیا سیدنا جندب نے؟ دلائل شرعیہ سے، یعنی صحابہ و سلف جو ہیں صحابہ علماء ہیں، اپنے تئیں کوئی بات نہیں کرتے. یہ کہیں حکم شرعی ہے کہ جادوگر کا سر قلم کرو، حکم صحیح کہ غلط ہے؟ حکم تو صحیح ہے، لیکن حدیث کہاں ہے؟ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان نہیں ہے. نصوص شرعیہ سے جو ان کو علم موجود تھا اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور صحابہ بغیر علم کے بات نہیں کرتے، یاد رکھیں. و مرادہ، اور اس سے مراد ہی سیدنا جندب کے اس قول سے، ان سہل وقت اللہ استتاب، کہ جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے ہر صورت میں، اور اسے یعنی جیسے کہ عام شخص جب ردت کرتا ہے تو اس کے توبہ کا موقع دیا جاتا ہے، اسے سمجھایا جاتا ہے، حد قائم کرنے سے پہلے اس پر حجت قائم کی جاتی ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں اس پر حجت نہیں قائم کی جاتی، جادوگر کو قتل ہی کیا جاتا ہے ہر صورت میں، کیونکہ اگر توبہ بھی کر لے تو اس کا رب کے بیچ میں معاملہ ہے، حد اس پر لازم قائم ہوگی، کیونکہ وہ اپنی توبہ کو ظاہر کر کے ہو سکتا ہے جھوٹ بولتا ہو، پھر سے اپنا جادو جو ہے کرتا رہے، اور اس کا جو ضرر ہے نقصان لوگوں پر جو بہت گہرا نقصان ہے. تو جس کا جادو ثابت ہو جائے تو اس کو قتل کرنا واجب ہو جاتا ہے تاکہ لوگوں کو نقصان نہ پہنچائے. پھر صحیح بخاری میں سیدنا بجالہ کی حدیث جو ہے، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے شام میں جو جنگی یعنی جنگ میں جو لشکر کے سربراہ تھے ان کو خط لکھا کہ ان یقتل کل ساحر و ساحرہ، کیونکہ شام میں بہت سارے جادوگر تھے. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا اور اس خط میں یہ حکم دیا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت جادوگرنی کو قتل کرو. لما سبق من ضررهم الذي لا يزال الا بقتلهم، کیوں قتل کیا جاتا ہے؟ کیونکہ ان کا نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے لوگوں پر، اور قتل کرنے کے بغیر یہ نقصان ختم نہیں ہو سکتا، اور یہ ممکن ہے کہ وہ توبہ کو ظاہر کرتے ہوں. جادوگر کیونکہ منافق ہوتا ہے، چھپاتا کچھ ہے کرتا کچھ اور ہے، اور جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے کفرن، کیونکہ اس نے کفر کیا ہے اور اس پر حجت نہیں قائم کی جاتی، نہ اسے توبہ کا موقع دیا جاتا ہے بلکہ اسے قتل کیا جاتا ہے. یہ صحیح ہے، شیخ صاحب فرماتے ہیں. وصح عن حفصة، سيدنا حفصة رضي الله عنها سي بي ثابت هي انها امرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، کہ اس نے حکم دیا کہ ایک لونڈی تھی جس نے ان پر جادو کیا اور یہ جادو ثابت ہوا اور قتل کرنے حکم دیا، تو اسے بھی قتل کر دیا گیا، کیونکہ وہ خوب جانتی تھی کہ اس کی جو لونڈی ہے کم سی لڑکی جو ہے یہ جادو کرتی ہے. قال احمد، محمد احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں صح عن ثلاثة من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جادوگر کو قتل کرنا تین صحابہ سے ثابت ہے کہ جادوگر کو قتل کیا جاتا ہے. وہ یہ تین کون ہیں؟ سیدنا جندب، سیدنا عمر، اور سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا من الصحابۃ اجمعین. وهذا هو الصواب، شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہی صحیح اور ثواب ہے. پھر آخر میں چند اہم باتیں شیخ باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں. فائدہ، بعض اہل علم نے کہا اور ان میں سے امام شافعی بھی شامل ہیں کہ اگر جادوگر جو ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کرتا ہے جو معروف ہوں اپنی اذیت میں اور تکلیف میں، جس میں عقلیں یعنی ضائع نہیں ہوتی بلکہ صرف بیماری کا سبب بنتی ہیں، اور اس میں جادوگر جو ہے وہ علم غیب کا دعویٰ نہیں کرتا اور شیطانوں سے بھی مدد حاصل نہیں کرتا، نہ کوئی عبادت صرف کرتا ہے اور شرک بھی نہیں کرتا، تو ایسے جادو کو قتل نہیں کیا جاتا، کیونکہ یہ جادو میں سے نہیں ہے بلکہ یہ اذیت اور ظلم میں سے ہے. تو اس کی تعذیب کی جاتی ہے، اسے مارا یعنی مارا پیٹا جا سکتا ہے، یعنی تعذیر، اس میں حد نہیں قائم کی جائے گی کیونکہ اس نے کفر نہیں کیا ہے. اور جادوگر کو قتل کرنے سے مراد یہ ہے جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے نزدیک انہوں نے قتل کیا ہے کہ وہ تھے جو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور یہی غالب ہے جادوگروں میں، اکثر جادوگر شیطانوں کی مدد ہی کرتے ہیں. تو ایسا جادوگر جو ہے جو شرک اور کفر کرتا ہے، شیطانوں کی مدد حاصل کرتا ہے، شیطان کی عبادت صرف کرتا ہے، تو اسے ضرور قتل کیا جاتا ہے. وہ ہوا ثواب، اور یہ بات صحیح اور ثواب ہے. آخر میں شیخ باز رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، لیکن رسالت کے معاملات میں سے کسی پر بھی کسی چیز پر اثر نہ ہوا اس جادو کا، صرف اپنے گھریلو معاملات میں بعض چیزوں میں اثر ہوا ہے، جیسا کہ فی الصحیحین صحیح بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.